بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وعلى محمد خاص کر قرآن کریم لطف بڑی جگہ درود بھیجے گا محمد وعلى محمد گزشتہ دو سیشنز میں عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر قرآن کریم میں قوانین کو بیان فرمایا ہے اور اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین کا علم حاصل کر لے ان قوانین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات کریمہ کے اوپر غور کیا جائے آیات کریمہ کے اوپر فکر کی جائے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو خدا نے متعال کے اس نظام کو ہم آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کس جگہ پہ میں نے دیکھا تھا کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ حضرت ابراہیم کیا سوچتے تھے ہم یہ کیسے سمجھیں کہ اہل بیت کیا سوچتے تھے چونکہ ہم لوگوں کو انہیں کے نزدیک جانا تھا پروردگار عالم نے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ ہمارے سامنے کیا تو ہمارے سامنے کیوں تذکرہ کیا حضرت ابراہیم کا اس لیے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں ان کے راستے پر چلنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ان کی مینٹیلیٹی کے تحت نہ سوچیں اور ان کے راستے پر چلیں تو میں مذاق میں کہتا ہوں ایسی کبھی کبھی عذاب بن جائے گا اگر یہ کام کیا کہ ان کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی مینٹیلیٹی سے نہیں سوچتے بہت مشکل ہے پھر بہت شکریہ بہت درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد جی الحمدللہ عرض ہوا کہ دو طریقے ہیں ہمارے سامنے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مینٹیلیٹی وہ نہ رکھیں جو ان کی تھی جس طرح خود سوچتے ہیں سوچتے رہیں اور پھر کہیں کہ ان کی سیرت سے چلنا ہے عرض ہوا یہ تو عذاب بن جائے گا ہم کر ہی نہیں پائیں گے کریں گے بھی تو مصیبت میں رہیں گے اور اگر کل کی تقسیم پہ غور کریں تو اگر ہماری اقدار وہ اقدار ہوں جو ہماری اقدار ہیں اور حقائق ہم نے وہ سمجھے ہوں جو اپنے طور پہ تھوڑے بہت سمجھ لیے ہیں اور پھر چاہیں کہ احکام میں ان کے احکام پہ عمل کریں تو نہیں ہو پائے گا اب اس کی مثال کیا ہے مثال یہ ہے کہ سید الشہداء نے ایک خاص موقع پر دیکھا دین اسلام خطرے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا جو خطرے میں نہیں دیکھتا ہو یا اس کو دین اسلام سے وہ محبت نہ ہو وہ قربان کر سکتا ہے ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 61 ہجرا میں اتنے لوگ تھے کس نے قربان کیا تو اگر میں اور آپ ان کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں اور آپ ان کی طرح سوچنا شروع کر دیں اور بلکہ ایک رائٹر نے تو ایک جملہ لکھا تھا وہ جملہ شروع میں تو مجھے لگا کہ بہت برا ہے لیکن بعد میں لگا کہ بات تقریباً صحیح ہے اس نے کہا کہ ہمیں اپنے دماغ کو خدا کا دماغ بنانا پڑے گا تب ہم خدا کے راستے پہ چل پائیں گے شروع میں تو میں نے کہا خدا کی توہین کر رہا ہے خدا کا دماغ کہہ رہا ہے ہمارا دماغ ہوتا ہے خدا کا دماغ تھوڑی ہے بعد میں سمجھ میں آیا کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک ہم خدا کی دی ہوئی فکر کے تحت نہیں سوچیں گے اس وقت تک خدا کے دیے ہوئے احکام پر بھی عمل نہیں کر پائیں گے اب خدا نے مطالعہ دی ہوئی فکر کے تحت سوچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان عقائد کا مطالعہ کرنا پڑے گا جس کے تحت یہ لوگ سوچ رہے تھے ختم مرتبہ کن عقائد کے تحت اس اخلاق کو تجویز کر رہے تھے جو ہمارے اخلاق بننے چاہیے تھے پھر ان اخلاق کے تحت ہماری احکام بننے چاہیے تھے جو کل کی تقسیم میں عرض ہوا تھا کہ عقائد ہیں اخلاق ہیں اور احکام ہیں اب ہمارے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارا ذہن پہلے ایسا سوچنا شروع کرے جیسے ان کا ذہن تھا کل حضرت ابو ذر کے واقعے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا ایک واقعہ میں ختم مرتبت کا اس معاملے میں بہت عرض کیا کرتا ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا واقعہ میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ ختم مرتبت کے پاس کسی نے کوئی بھنا ہوا پرندہ گوشت دیا किसी परिंदे का तोहफे में, कहा कि नबी अकरम तनावुल फरमाए। नबी अकरम ने अपनी किसी जौजा को दिया और कहा कि इसमें से सदका कर दें ताकि हम जब खाने बैठे तो सदका हो चुका हो उसमें से। जब तशरीफ लाए नबी अकरम और नबी अकरम ने पूछा कि आपने सदका किया, तो जो जौजा थी नबी अकरम की, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी कुछ सदका कर दिया है और कुछ रह गया है। रसूल खुदा ने फरमाया कि जो सदका किया है वही रह गया है, ये नहीं बचेगा। ठीक है, अब मेंटेलिटी क्या है यहाँ पर, फिक्र क्या है, जो अल्लाह की राह में गया है वो बचा है और जो हमारे और आपके पास रह गया है ये खत्म हो जाएगा। आय करीमा, मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाह बाक, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास गया है वो बाकी रहेगा। अच्छा, अब इसको और तकसीम कर लीजिए, और फासे कर लीजिए, मेरी और आपकी जिंदगी में जितना कुछ सरमाया हमारे पास आया है सब खत्म हो गया, बचा कौन सा है, वो जो मैंने और आपने आमाल हसना में तब्दील कर लिया है। क्योंकि इस दुनिया से उस दुनिया का जो फिल्टर है वो आमाल हसना के अलावा कोई चीज आगे नहीं जाने देता। यानी मिसाल के तौर पर मुझे 60 साल की उम्र मिली, 60 साल की उम्र कयामत की तरफ मुंतकिल होगी? नहीं, जिंदगी का सिर्फ उतना हिस्सा मुंतकिल होगा जो खुदा की खातिर अमल हसना की सूरत में अंजाम पाया, अच्छे अमल की सूरत में, अमल सौले, अमल हसना। आपको मुझे 60 साल के अंदर मुमकिन है करोड़ों की दौलत मिली हो, वैसे अगर हम जमा करें तो जो ठीक ठाक गरीब हैं उनके भी कई कई लाखों के तो बन ही जाएंगे जब सारी जिंदगी के जमा करेंगे। कुछ ट्रांसफर होगा उस तरफ, उसमें से सिर्फ उतना वहां जाएगा जो अल्लाह की खातिर खर्च हुआ है। आपको शोहरत मिली है, ताकत मिली है, वसाइल मिले, कौन सी चीज अल्लाह की तरफ जाएगी उस दुनिया की जिंदगी में मुझे और आपको मिलेगी? मा इंदकुम, जो तुमने अपने ऊपर खर्च किया है वो खत्म हो गया, और जो उस दुनिया में तुमने भेज दिया मा इंदल्लाह, जो अल्लाह के पास चला गया है वो बाकी, वो बाकी रहने वाला है। अब मैं और आप अगर होशियार हों तो कभी मौका लगाकर ये हिसाब कर लें कि मेरे और आपकी जिंदगी में से जो बचा है वो क्या है, बचा क्या है, क्या किया हमने अब तक। क्योंकि एट द एंड जब यहां पे मामला खत्म होगा, जिसकी कल थोड़ी सी तशरीह अर्ज हुई कि किस तरीके से बरज़ख शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त वही सब कुछ मेरे और आपके सामने आना है। यानी किसी रिवायत के बकौल की जो तुम्हारे पास माल है, औलाद है, वसाइल जिंदगी है, इन सब की तुम्हें जरूरत है उस दुनिया में भी, उस दुनिया में भी सबकी जरूरत है, लेकिन ये उस सूरत में मिलेंगे तुम्हें कि जब तुमने यहां पर खुदा नमताल की राह में खर्च कर दिया होगा। तो अर्ज हुआ कि खुदा नमताल ने कुरान करीम के अंदर ये सब कुछ बयान कर दिया है। अब अकलमंद आदमी वो है कि जो इसकी तशरीह को कहीं ना कहीं हासिल कर ले, खुदा नमताल की किताब से हासिल कर ले। अब मिसाल के तौर पर एक कुरान करीम में हुक्म बयान हुआ सूरह अनफाल के अंदर, हुक्म यह है जनाब कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है तो कामयाबी कब नसीब होगी, दुश्मन का मुकाबला करने में कामयाबी कब नसीब होगी, एक आय करीमा ने कानून बयान कर दिया है इस सूरत में कामयाबी नसीब होगी। वो आय करीमा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले महमद। इससे पहले कि मैं वो आय करीमा कर दूं, पहले वो अर्ज कर देता हूँ। फरमाते हैं इज़ा लकीतुम फियतन फसबतु वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लहून। जंग बद्र से रेफरेंस है ये मतलब भी मेरे ख्याल में पहले अर्ज कर देना अच्छा है। कुरान करीम में जब भी कोई जुमला इस्तेमाल होता है, एक उसके जाहिरी मतलब होते हैं और बहुत सारे बातनी मतलब होते हैं। जब तक मैं और आप बातनी मतलब तक सराहत नहीं करेंगे, नहीं पहुंचेंगे, हम आयत करीमा के मफहूम नहीं हासिल कर पाएंगे। हद तक वो आयत करीमा जो बहुत खास किसी एक वाक़े के ऊपर है, उनका मतलब भी बातिन में कुछ और होता है। मसलन ये तो खैर बिल्कुल कानून की सूरत में है, कानून इरशाद फरमाया इज़ा लकी तुम फ़ियतन, जब भी तुम किसी गुरोह के सामने आओ, किसी लश्कर के सामने आओ, फसबतू, साबित कदम हो जाओ, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ्लहून, शायद तुम कामयाब हो जाओ। اور یہ قرآن کریم کے اندر طے ہے کہ جب فرماتا ہے شاید تم کامیاب ہو جاؤ تو شاید اس پر نہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تب شاید کامیاب ہو جاؤ، نہیں، شاید تم کامیاب ہو جاؤ یعنی اگر تم کر گزرے، جس پہ شاید ہے کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم کر گزرے تب تو کامیاب ہو جاؤ گے، شاید اس بات پہ کہ نہیں معلوم کرو گے یا نہیں کرو گے. بس ہمیں دو چیزیں ملیں، اذا لقیتم فئتن، جب بھی تم کسی لشکر کے سامنے آؤ، فثبتوا، سب سے پہلے ثابت قدم ہو جاؤ. اب یہاں پہ پہلا مفہوم فثبتوا کا ہے، ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور آیت کریمہ کو اس کے ساتھ ملائیں پھر مطلب سمجھ میں آتا ہے ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے. ثابت قدم ہونے کا ایک مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس سارے مادی وسائل ہوں، اگر مادی وسائل نہیں ہوئے تو ہم ثابت قدم ہو ہی نہیں سکتے. ثابت قدم ہونے کے لیے مادی وسائل جو ہمارے پاس ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بغیر ثابت قدم نہیں ہوا جا سکتا. ایک اور آیت کریمہ نے ثابت قدم ہونے کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا. بس اس آئے کریمہ کے اندر فرمایا تھا کہ جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے آؤ سب سے پہلے ثابت قدم ہو جاؤ. ثابت قدم ہونے کی تشریح دوسری آئے کریمہ نے کی، وہ یہ کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی گروہ سے ٹکراؤ صرف دین کی خاطر ٹکراؤ اور کوئی ہدف نہ ہو تمہارا، دین کی نصرت ہدف ہونا چاہیے. اس سے کم کوئی ہدف لے کر آئے تو تم ثابت قدم نہیں ہو پاؤ گے، پھر اس کا مطلب ہے اپنی دنیا کی خاطر لڑ رہے ہو، پھر اس میں اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. بس ان دو قوانین کو ملانے سے، دو آیات کریمہ کو ملانے سے ہمیں ایک قانون مل گیا، وہ یہ کہ ہم دشمن کے ہر لشکر کے سامنے فتح حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی نصرت حاصل کر سکتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس دو الفاظ ہوتے ہیں اردو میں ایک ہی مطلب میں ہوتے ہیں، عربی میں دو مطلب ہوتے ہیں. مثلا اردو میں بھی غور کریں تو شاید دو مطلب سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن معمولاً اردو میں اتنا زیادہ فرق رکھا نہیں جاتا. مثلا اگر آپ سے کوئی کہے فتح اور آپ سے کوئی کہے نصرت، تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ ظاہراً اردو میں بھی ہے لیکن شاید کوئی نہ سمجھے. فتح کا مطلب ہوتا ہے جیت، نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد. آیا ضروری ہے کہ ہر نصرت پہ جیت نظر آئے؟ نہیں، جیت ایک علیحدہ چیپٹر ہے، نصرت ایک علیحدہ چیپٹر ہے. ظاہری جیت نظر آنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آئے کریمہ جامع ہے، دونوں کو لے کر آئی ہے. اذا جاء، جب کہ آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی نصرت، والفتح، اور فتح بھی، فتح بھی. بس بعض جگہ ایسا ہوتا ہے نصرت خدا آتی ہے لیکن ظاہری فتح نہیں ہوتی، ظاہری فتح نہیں ہوتی. بہترین مثال کون سی ہے؟ کربلا کا میدان. نصرت خدا ہے، کیوں؟ خدا نے متعلق فرمایا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم. اچھا اس آئے کریمہ کا جو لہجہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، اس کے بعد کوئی اور شرط نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا تب خدا تمہاری نصرت کرے گا، نہیں ہے. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے ختم ہو گیا معاملہ، ینصرکم، خدا تمہاری نصرت کرے گا. اچھا یہ بھی لکھا ہے کہ فتح بھی دے گا؟ نہیں. بس یہ فتح کا قانون یہ نہیں ہے، فتح کا قانون کچھ اور ہے. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے ینصرکم، تمہیں نصرت دے گا. اس موقع پر فتح کا وعدہ نہیں ہوا ہے، ایک اور چیز کا وعدہ ہوا ہے، وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ذلت سے سر نہیں جھکاؤ گے، عزت کے ساتھ سر بلند رہو گے. یہ بھی وعدہ ہوا ہے کہ ظاہری فتح ملے گی؟ نہیں، یہ وعدہ نہیں ہوا. دوسرے جملے نے کیا فرمایا؟ اذا لقیتم فئتن، اگر تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم فلاح پا جاؤ. فلاح کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی جیت کو یا اخروی جیت کو؟ اخروی جیت کو، یہ بھی دنیاوی جیت کا قانون نہیں ہے، اخروی جیت کا قانون ہے. بس ذرا سا باریکی سے دیکھیں بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. سید الشہداء کے واقعے کے اندر کربلا کے میدان میں دونوں چیزیں پوری ہو گئیں. ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی نصرت کرو، انہوں نے اللہ کی نصرت کر دی. کیوں؟ جنگ کا ہدف سوائے دین خدا کی نصرت کے اور کوئی ہدف نہیں تھا. خود انہوں نے اس جملے میں فرمایا تھا کہ خدا تو جانتا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہ قدرت کی جنگ ہے، طاقت کی جنگ ہے، اور نہ پیسے کی طلب ہے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دے. صحیح. بس انہوں نے تنصر اللہ بھی کیا، اللہ کی نصرت کی، خدا نے ان کی نصرت کر دی، ان کے قدموں کو مضبوط کر دیا. ایسے ان کے قدموں کو مضبوط کیا کہ ان کے کسی بچے نے بھی ذلت کا سر نہیں جھکایا. یہ قانون پورا ہوا. دوسرا قانون تھا اذا لقیتم فئتا، جب تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اچھا، اب سوال یہ ہے یہ ذکر خدا کثرت سے کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں یہ دو چیزیں پتہ چل جائے، ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں، وہ نصرت دین سے ہوتے ہیں، اور ذکر خدا کیسے ہوتا ہے، پھر کوئی دشمن ہمیں نہیں ہرا سکتا. پھر کوئی دشمن ہمیں نہیں ہرا سکتا. پہلی چیز ثابت قدم ہونے کے لیے پتا چلا ہدف صرف دین ہونا چاہیے، کوئی اور ہدف نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر میں اس گھر سے باہر نکلا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، نصرت خدا مجھے کب ملے گی؟ جب میرا گاڑی چلانا اور منزل پہ پہنچنا صرف دین خدا کے لیے ہوگا، مجھے نصرت خدا مل جائے گی. ذکر خدا کیسے ہوتا ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور آئے کریمہ ہے، جب میں کبھی کبھی ڈھونڈ رہا تھا اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر، تو مجھے لگا جامع ترین آیت وہ ہے، جامع ترین آیت. چند جملات میں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. بہترین آیت کریمہ. یعنی ہم بچوں کو بعض اوقات الٹی سی چیزیں رٹتا دیکھتے ہیں تو میں تعجب کرتا ہوں کہ ہم لوگ بچوں کو یہ کیوں نہیں رٹا دیتے. فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ اور خوبصورتی یہاں پر یہ، خدا نے یہ نہیں کہا تم میرا ذکر کرو، میرے فرشتے تمہارا ذکر کریں گے. نہیں، فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا. فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت نہ کرو. یہ فلائٹ اچھی ہے، ہر روز اسی ٹائم پہ آتی ہے، کم سے کم ایک چیز تو وقت کی پابندی کر رہی ہے. فذکرونی، تم میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، تم میرا شکر بجا لاؤ. ولا تکفرون، اور تم پھر میرے لیے کفران نعمت مت کرو. ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ خدا کا ذکر کریں گے، خدا ہمارا ذکر کرے گا. کفران نعمت نہ کریں، اس کا شکر بجا لائیں، قانون پورا ہو جائے گا. اب ذکر کیا ہوتا ہے؟ فذکرونی اذکرکم، ذکر کیسے کہتے ہیں؟ ذکر کے لیے تو بہت کچھ کہتے ہیں، تفصیلات بہت کہتے ہیں. چونکہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم سادہ ترین کام کو انجام دیں. سادہ ترین کام کیا ہے؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا بیک آف دا مائنڈ، ایک چیز کا موجود رہنا. ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ یہ جو کراچی میں پاور پلانٹ ہے، نیوکلیئر پاور پلانٹ کینپ، ان لوگوں نے کبھی ہمیں انوائٹ کیا، بلکہ دو دفعہ انوائٹ کیا. ایک دفعہ جب ہم گئے ابھی کچھ وقت پہلے تو ریڈ تھا، یعنی ریڈ تھا، کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، جو ان کا نیوکلیئر پلانٹ کا حصہ تھا. پچھلی دفعہ جب گئے تو گرین تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آج گرین ہے، اگر آپ اندر جانا چاہیں تو ہم لے جا کے دکھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع کب آتا آئے گا، چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن بیک آف دا مائنڈ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ علاقہ ریڈیو ایکٹیو ہے. یعنی ویسے تو ہم ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی لیک نہیں ہوتی ہے، آپ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بیک آف دا مائنڈ یہ سوچتے رہیے گا کہ یہ علاقہ خطرناک ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی کوئی امکان یہاں پر، مجال یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب ذکر کیسے کہتے ہیں؟ خدا کا ذکر کیسے کہتے ہیں؟ خدا کا ذکر اسے کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، بیک آف دا مائنڈ ایک بات سوچتے رہیے گا، آپ بھی خدا کے ہیں، کائنات بھی خدا کی ہے، کوئی گڑبڑ کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. اگر کسی انسان کو یہ مہارت ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کرے پیچھے جو سوچتا رہے کہ یہ سب خدا کا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر خدا. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ابھی جب میں آپ سے درس یہ عرض کر رہا ہوں نا، تب بھی ذہن سے نکل جاتا ہے سب خدا کا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم لوگ اپنے کاموں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، ایسا مشغول ہو جاتے ہیں ذہن سے نکل جاتا ہے سب کچھ خدا کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. یہاں پر جو ہوشیار ہیں وہ اپنے لیے کوئی طریقہ بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ چیز ذہن سے نہ نکلے. تو خدا نے متعال فرما رہا ہے کہاں مجھے یاد کرو، جب میدان جنگ میں اترو، جب میدان جنگ میں اترو ثابت قدم ہو جاؤ. ثابت قدم ہو جاؤ کیا مطلب؟ دین کے سوا تمہارا کوئی ہدف نہیں ہونا چاہیے، ایک بات. اور وذکر اللہ کثیرا، خدا کا ذکر کثرت سے کرو. یہ صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوگا، تسبیح کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے ہوگا. اپنے دماغ میں یہ سوچتے رہنا جو کچھ کر رہے ہو ہمارے لیے کر رہے ہو. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور بہت آسانی سے آپ احساس فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین جب دشمن کے اوپر بھی بیٹھ گئے تب بھی ان کو پتا تھا یہ کام خدا کے لیے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب صرف خدا کے لیے ہو رہا ہے. اس موقع پر ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تو ایک کسی نے مجھے ایک مشورہ دیا، وہ بہت اچھا مشورہ تھا. چند مہینے پہلے میں نے ان سے مشورہ لیا تھا اور میں مسلسل تقریروں کے اندر اس کو عرض کر رہا ہوں. گلگت میں ایک عالم ہے، مجھے بہت اچھے لگے، مجھے بہت پرہیزگار لگے. جب میری کوشش یہ ہوتی ہے، پاکستان بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، اس شہر اس شہر، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کوئی آدمی ملے جو واقعا، جو فارسی میں ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ مست پرکم، یعنی جو مٹھی میں آئے تو پتہ چلے مٹھی میں کچھ آیا ہے، ورنہ ہم سب خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، مٹھیوں میں کچھ ہے نہیں، مٹھی بنائے ہوئے ہیں لیکن اندر سے خالی. تو اس ان کو دیکھ کر لگا جیسے واقعا مست پرکم ہے، یعنی کچھ ہے کچھ ہاتھ میں. تو میں نے ان سے کہا کہ نصیحت کریں، تو میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا تاکہ ان سے بہرحال کوئی نصیحت ملے. تو میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے ایک نصیحت کی، واقعا پائے کی نصیحت تھی. 10-15 منٹ ہم لوگ بیٹھے، لیکن ایک بات کہی جو واقعا مشکور کون ہے، کہنے لگے من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. اب مجھے، میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ایک آیت کا ظاہری مطلب کچھ ہوتا ہے، باطنی مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اس کے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف خانہ کعبہ کی ظاہری طور پر صرف اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ نماز کہیں بھی پڑھو تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی گھر سے نکلو، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف. ظاہری مطلب کیا ہے؟ جب بھی نماز پڑھو تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. لہذا ہم لوگوں کو جب کبھی استدلال لانا ہوتا ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ ہونا واجب ہے، تو ہم لوگ اس آیت کریمہ سے استدلال لا رہے ہوتے ہیں، ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. لیکن انہوں نے اس سے بہت اچھا استنباط کیا، انہوں نے کہا کہ من حیث خرجت، زندگی کے کسی بھی کام میں مشغول ہو جاؤ، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، کچھ دیر کے بعد اپنے وقت کے امام کو پکارتے رہا کرو. جب بھی زندگی کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ کچھ دیر کے بعد، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مقدس کی طرف پھیر دو، اور پوری کائنات کے اندر کوئی امام سے بڑھ کر مقدس نہیں ہے. اپنے چہرے کو امام کی طرف رکھو. چہرے کا مطلب کیا ہے؟ توجہات کو، اپنے ذہن کو. کہنے گے کہ بہتر یہ ہے ہر 10-15 منٹ کے بعد یا صاحب الزمان یا کسی بھی لقب کے ساتھ ان کو پکار لیا کرو، تو تمہاری توجہ مسجد حرام کی طرف رہے گی، اللہ کے مقدس وجود کی طرف رہے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس کچھ قوانین سمجھ میں آتے ہیں ہمیں. اذا لقیتم فئتا فاثبتوا، جب کسی گروہ کے سامنے، لشکر کے سامنے پہنچو ثابت قدم ہو جاؤ. ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلحہ تو سنبھالو، اسلحہ بھی سنبھالو. اس کو خدا نے منع نہیں فرما رہا, خود فرماتا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. سپاہی جب ایرانیوں کے اندر سپاہی پاسداران بنی تو انہوں نے اس آئے کریمہ کو اپنے لوگوں کے اندر استعمال کیا, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. بس انہوں نے من قوہ تک رکھا ہے, آئے کریمہ جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے. دشمنوں کے لیے تیار کرو جو کچھ تمہارے لیے ممکن ہے طاقت میں سے, جو کچھ تمہارے لیے ممکن ہے طاقت میں سے اسے تیار کرو. ومن رباط الخیل, اور گھوڑوں کی باغوں کو تیار کرو. ترہبون بہی عدو اللہ, اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو ڈراؤ. صحیح ہے, تو یہ تو خدا نے متعالیٰ نے قبول فرمایا, اعدو لہم, تیار کرو اپنے آپ کو. تو دشمن کے خلاف مادی تیاری بھی کرو اور مانوی تیاری بھی کرو. مانوی تیاری کیسے کرے؟ الدعاء سلاح المؤمن, مومن کا اسلحہ دعا ہے. بس ایک کافر جب کرتا ہے آئے دو تیاری کرتا ہے تو اپنے سارے میگزینز چیک کرتا ہے, کتنی بلٹس ہیں کتنی بلٹس نہیں ہیں, رائفل صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. مومن جب تیاری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بلٹس چیک کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے سید الشہداء کی طرح. سید الشہداء شب عاشور پہنچے, ایک موقع پر شمشیر تیز کرتے جا رہے تھے اور اللہ کے حضور شعر پڑھتے چلے جا رہے تھے. بہت خوبصورت لمحہ تھا. بیوی سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے سامنے پہنچی, شمشیر کے اوپر کچھ رگڑ رہے تھے, اللہ کے حضور شعر پڑھ رہے تھے. اعد لہم مستطعتم کی بہترین مثال کہ سید الشہداء کل جہاد پہ جانے والے تھے اور اعدو تیاری کر رہے تھے. بس مومن اس طرح سے کرتا ہے. اچھا, مومن کو دشمن کے سامنے پہنچنا پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اعدو ہوتا ہے, تیاری کرتا ہے. تیاری کیسے کرتا ہے؟ ادا اور ادا سب کو جمع کرتا ہے, تعداد کو اور اسلحے کو سب کو جمع کرتا ہے, دعا ضرور کرتا ہے, کثرت سے دعا کرتا ہے خدا کے حضور. پھر جب مومن دشمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ثابت قدم ہو جاتا ہے. ثابت قدم کیسے ہوتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اپنی نیت کو چیک کرتا ہے کہ میں جنگ کرنے دین کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے تو نہیں آیا. اگر دین کی خاطر آیا ہوں تو صحیح ہے, اور دین کی خاطر نہیں ہے تو پھر نہیں لڑے گا, پھر دنیا کی خاطر شمشیر نہیں چلاتا مومن. بس ثابت قدم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اذکر اللہ کثیرا, بار بار خدا کو ذہن میں رکھتا ہے. خدا کو کیسے ذہن میں رکھتا ہے؟ جب بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کرتا ہے خدایا تیری خاطر ہے اور کسی چیز کی خاطر نہیں ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہ دشمن کی تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک میدان ہے. آیت اللہ بہاؤدینی, یہ جو یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں, آیت اللہ ابو الفضل بہاؤدینی, ان کے تایا آیت اللہ بہاؤدینی بزرگ بہت بڑے عارف تھے. ان کی خاصیت یہ تھی, یہ جو عرفا ہیں ان میں سے ہر ایک کی کوئی خاصیت ہے, یعنی تقریباً ہر ایک کی کوئی خاصیت ہے. مثلا رجب علی خیات کی ایک خاصیت تھی جن کی بایوگرافی آپ نے شاید دیکھی ہو, پھر اس نے خدا کو پا لیا. ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں چلنے والے, یعنی سالکین, سالک راستے میں چلنے والے, سالکین کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے پہ مامور تھے. یعنی اگر اللہ کے راستے میں چلنے والے میں کوئی غلطی کر رہا ہوتا تھا تو وہ مامور تھے اس بات پہ, وہ جا کے اس کو تنبیہ کرتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آیت اللہ بہاؤدینی کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ باطن اشیاء کو دیکھنے کے ماہر تھے, اشیاء کے باطن کو دیکھنے کے ماہر تھے. یعنی اگر کسی کام کو دیکھتے, مثلا جیسے میں درس دے رہا ہوں, فرض کریں کچھ بول رہا ہوں, اگر وہ کھڑے ہوں تو وہ یہ بتا دیں گے خدا کی خاطر ہے کس کی خاطر ہے. اشیاء کے باطن کو دیکھ لیتے تھے. ان کے پاس لوگ جاتے ہوئے صحیح ڈرتے تھے کہ یہ مہارت ان کی ہے کہ باطن کو دیکھ لیں گے, ابھی چوں بھی کریں گے تو نہیں معلوم کیا بول دیں گے, تو لوگ بہت ڈرتے تھے. یہ کچھ کے پاس ایسی ایک مہارت تھی. ایک عالم تھے آغا کشمیری نام کر کے, آیت اللہ قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے وہ بھی ان کے شاگرد تھے. آغا کشمیری آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے, علی قاضی طباطبائی کے, جن کے آغا بہجت بھی شاگرد تھے. آغا کشمیری قم میں رہتے تھے, آخری عمر میں قم میں تشریف لے آئے تھے. تو ایک دن اپنے گھر میں, ان کے گھر میں کوئی ملنے آیا تو شاید اس کو بیٹھک میں بٹھایا یا پتہ نہیں کہاں, تو ان کے گھر کے اندر سے ٹیلی ویژن کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. अब जमहूरी इस्लामी का टीवी है, काफी चीजें सिक्योर रहती हैं। ये जो सामने आया ना, ये अपने आप को जरा मुकद्दस दिखाना चाहता था कि मैं बड़ा मुकद्दस आदमी हूँ। तो कहने लगा, आगा आपको जेब नहीं देता कि आपके घर से टेलीविजन की आवाज आ रही है? तो इन्होंने उसको कहा, कहने लगा खामोश रहो, ये हमको जेब देता ही नहीं, बताओ ये बताओ ये तो तुमने कल अपनी बीवी को थप्पड़ मारा था उसको ये गाली दी थी, ये जेब देता है? हमसे कह रहा है कि जेब नहीं देता। कहने दोनों फरा, कल जो अपनी बीवी को थप्पड़ मारा था और ये गाली दी थी, ये जेब देता था? जाओ यहां से, उसको भेज दिया फौरन। तो अगर बाउद्दीनी जो ये माहिर थे इस काम के कि ये बातिन को देख लिया करते थे। जब इमाम खुमैनी पेरिस से तशरीफ लाए कुम, तो लोग हजारों हजारों लोग उनसे मिलने आते थे मदरसे फैजिया में। मदरसे फैजिया में फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक लोहे का प्लेटफॉर्म बना दिया गया था। वो कमरे से निकलते थे, उस प्लेटफॉर्म पर आते थे, थोड़ा सा चलते थे, चलने के बाद एक जगह पहुंच के लोगों के सामने यूं हाथ हिलाते थे, इधर उधर देखते थे और फिर वापस आ जाते थे। ये पूरी प्रैक्टिस कोई 4-5 मिनट की होती थी। ये काम वो बार बार करते थे क्योंकि बहुत लोग आते थे उनसे मिलने के लिए। तो अगबाउद्दीनी जो मिसाल के तौर पर बातें अशिया को देखने के माहिर थे, उनके सामने एक आदमी है जो इनकलाब ला रहा है, हुकूमत बना रहा है। अब उनको ये देखना था कि हुकूमत जो बन रही है, जिसके हाथों बन रही है, वो खुदा वाला है या कुछ और कर रहा है। तो देखने आए अगब हजरत भी आते थे। जब ये जमाना था जब मैंने कुम में तशरीफ फरमाते, अगब हजरत भी आते थे, लेकिन अगब हजरत मुलाकात नहीं करते थे। अगब हजरत घर के बाहर खड़े होकर इमाम को दुआ देके चले जाते थे। घर के बाहर खड़े होकर इमाम खुमैनी को दुआएं देके चले जाते थे। लोग कहते थे आवाज़ आप तशरीफ लाए अंदर, तो कहते थे आवाम को मिलने दो, इनका हक ज्यादा है, इनको मिलने दो। खुद आते थे, कोई ये ना कहे कि मसाका बेजत नहीं आते। आते थे, घर के बाहर खड़े होते थे, दुआएं देते थे, चले जाया करते थे। अगर बाउद्दीनी भी इसी तरीके से आए, लोगों ने आवाज़ आप साथ आए, आप इमाम खुमैनी के साथ बैठे, कहेंगे नहीं मैं कुछ देखना चाहता हूँ। सब उन्होंने देखा, इमाम खुमैनी तशरीफ लाए प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने हाथ वाथ हिलाया चले गए। बाद में लोगों ने पूछा आपने क्या देखा? कहने लगे मैंने एहसास किया कि इमाम खुमैनी अगर पलक भी झपक रहे थे तो पहले कह रहे थे खुदाया तेरी खातिर। कहने लगे मुझे यूं एहसास हुआ कि ये पलक भी झपक रहे हैं तो पहले खुदा से कह रहे हैं कुर्बतन इल्लाह। बस फरमाया उन्होंने कि जब प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पहला कदम रखा है पब्लिक के सामने, महज कुर्बतन इल्लाह रखा है, जितने कदम चले गिनकर खुदा से कहते रहे खुदा है तेरी खातिर ये कदम, तेरी खातिर ये कदम, तेरी खातिर। फिर एक जगह पे जाके रुक गए और लोगों के सामने जब हाथ हिलाया तो जितनी देर हाथ हिलाते रहे मुसलसल ये सोचते रहे खुदाया ये हाथ हिलाना भी तेरी खातिर है, मेरे नफ्स की खातिर नहीं है। तूने चाहा है तो हिला रहा हूं, नहीं चाहेगा तो नहीं हिलाऊंगा। और उसके बाद जितनी भी कहने के नजर भी झुकाते थे, नजर उठाते थे, सब में कुर्बतन इल्लाह की नियत कर रहे थे, वापस आ गए। इसको हम कहेंगे जिक्र खुदा, ये होगा जिक्र खुदा। बस अगर हमारे पास, अब लुब्बे लुबाब क्या है, तमाम बातों को जमा करें, अगर हमारे पास कोई लश्कर ऐसा बन गया जिसके शिरकत करने वाले ये दो खासियतें रखते हों, उस लश्कर को कोई कुफ्र नहीं हरा सकता, उस लश्कर को कोई कुफ्र नहीं हरा सकता। दो खासियतें उसके अंदर क्या होनी चाहिए? पहली खासियत फसबतु, साबित कदम हो। साबित कदम कैसे होगा? अगर नुसरत दीन करेगा, तंसुरुल्लाह, अगर तुम दीन की नुसरत करोगे। दीन की नुसरत का मतलब क्या है? हदफ बस दीन हो और कुछ ना। बस अजान मोहतरम, अगर मुझे और आपको पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी मुसीबत का वक्त दरकार हो गया जब हमें कोई सिक्योरिटी फोर्स बनानी पड़े, तो पहली चीज हमें उसे क्या सिखानी चाहिए? पहली चीज हमें उसको ये सिखानी चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ दीन की खातिर लड़ना, वला गैर, इसके अलावा कोई काम ना करना, सिर्फ दीन की खातिर चलना, इसके सिवा कुछ ना करना। और ये काम हम सिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो इमाम खुमैनी ने चेहल हदीस के अंदर एक जुमला इल्म अखलाक के लिए लिखा था, कहने अखलाक इल्म अखलाक सिखाने का नहीं है, करने और कराने का है, ये सिखाने का नहीं है। बस हम ये कहें हम बच्चों को अखलाक सिखाएंगे, अखलाक सिखाया नहीं जाता है, खुद किया जाता है, लोग खुद से सीख लेते हैं। और जितना हम सिखाने की कोशिश करेंगे हम नाकाम होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ी कि कोई अल्लाह की खातिर चंद लोगों को जमा करें कि वो खुदा मुताल के दीन की नुसरत करें, سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنا پڑے گا، سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے دین کی نصرت میں آگے بڑھ گئے، خدا ایسے لوگ دے دے گا جو دین کی نصرت میں آگے بڑھیں گے. اور اگر ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھ پائے، اس کا مطلب ہے ہمیں وہ لوگ کبھی نہیں ملیں گے جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے. لہذا اگر ہمیں درود بھیجے گا محمد والے محمد اگر ہمیں یہ حزب اللہ نظر آ رہی ہے کہیں سے تار ٹچ ہو رہے ہیں میرے خیال میں، اگر ہمیں یہ حزب اللہ نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی نصرت کی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں بلکہ اکثریت ایسی ہے جو صرف اور صرف خدا کے دین کی خاطر لڑ رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو نصرت نہیں ہو سکتی تھی، دین کے نام پہ نصرت نہیں مل سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے امریکہ روس سے لڑے، ایک جیت جائے ایک ہار جائے، یہ دین کی نصرت نہیں ہے، اللہ کی نصرت نہیں ہے، یہ انہوں نے مادیات میں لڑے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے خدا کی نصرت ملے، خدا کی نصرت صرف اچھی نیت سے ملے گی. اچھی نیت ہو ہماری، پھر ساتھ چلنے والوں کی، پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے جمع ہو جائیں گے جو خدا نے متعال کی دین کی خاطر لڑیں گے. شہزان مطلب ایک اور چیز بھی سمجھ رہے ہیں، اگر معاشرہ اچھا نہیں ہو رہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نہ کسی جگہ میں مانویت کے فلو میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے. مانویت کے فلو میں، مانویت کا بھی ایک فلو ہے، ایک بہاؤ ہے، خدا ہے، حجت خدا ہے، حجت خدا کے بعد کچھ لوگ ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ ہیں، مانویت کا ایک فلو ہے، ایک بہاؤ ہے. کہیں پر کوئی چیز ٹوٹے گی تو نیچے خراب ہو جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ ٹوٹنے والی جگہ کون سی ہے، کہاں پر معاملہ خراب ہو رہا ہے. کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر معاملہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، ورنہ خدا کا فیض کیوں نہیں پہنچے گا؟ خدا کیوں اپنے بندوں کو محروم رکھے گا؟ کوئی کمی ہم نے کر دی ہے، کوئی غلطی ایسی کر دی ہے جس سے سارے مواصلاتی رابطے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ سارے مواصلاتی رابطے ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر ہم جوڑ نہیں پاتے. اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد، محمد کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہہ رہے گناہ نہیں کرتا، معصوم کوئی نہیں ہے، چھوٹے موٹے گناہ سب کرتے ہیں. ممکن ہے گناہ کا مطلب حرام نہ ہو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حرام کی سطح میں شاید وہ نہ کریں، چھوٹے موٹے گناہ، فکر کے اندر کوئی گناہ، کوئی اور غلطی، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں لوگ. آیا خدا کا مواصلاتی نظام، مانویت کا فلو ہر چھوٹے گناہ پہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا نا تو ہم لوگ زندہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. لہذا دعاؤں میں ہمیں ایک دعا سکھائی اہل بیت نے، فرمایا ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. اے صاحب کرامت، ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا رویہ اختیار کر، ہمارے ساتھ عدل نہ کر. عدل کرے گا ہم مارے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اگر خدا اپنے فیض و کرم کو روک لیتا پھر تو معاملہ ہی ختم تھا، ہم لوگ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یعنی زندگی مانوی زندگی، مادی زندگی تو کفر رہ رہا ہے. خدا نے مثال کا نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے، ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، جو اس کو مانوی فیض ملنا چاہیے اس میں رکاوٹ بنتی ہے. اس کا جو ریسپشن کا جو ظرف ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ توبہ نہیں کی، پھر ایک گناہ کر دیا، اب وہ جو باؤل ہے اس کے اندر پھر تھوڑی سی کمی ہو گئی، پھر دوبارہ گناہ کر دیا. اب جتنا گناہ کرتے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، وہ جو اس کا ظرف ہے، مثلا اس ظرف کے اندر کچھ جگہ تھی، اب وہ جگہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک موقع آتا ہے گناہ کر کر کے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اب اس ظرف میں مانویت آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے. انتہائی برا کب ہے؟ ختم اللہ، جب خدا نے مہر لگا دیتا ہے. کہتا ہے نہ اس کے پاس ظرف ہے اور نہ اب اس کے اندر چینل ہے، چینل بھی بند ظرف بھی بند، دونوں چیزوں سے معاملہ ختم. بس ہم لوگ کیا کریں؟ میرا اپنا خیال ہے جو اہل بیت نے ہم کو سکھایا ہے ہم اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں. فرمایا رسول خدا نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا میں 70 دفعہ خدا کے حضور استغفار کرتا ہوں. 70 دفعہ کثرت پر ہوگا یقینا، 70 دفعہ کا شاید مطلب 70 بھی نہ ہو. نبی کا استغفار کرنا کیا ہے، کیوں ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہا ہے کہ دن میں کئی مقامات ایسے آنے چاہیے جب میں اور آپ استغفار کر لیں، استغفار کر لیں، خدا متعال سے مغفرت طلب کر لیں. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے استغفار کے نتائج کے اوپر گفتگو ہو جائے، کیونکہ آج بات یہاں پر پہنچی ہے کہ قوانین حاصل کرنے میں جو ایک قانون سمجھ میں آتا ہے دشمنوں کے سامنے آنے کا، وہ یہ ہے کہ ثابت قدم ہو جاؤ، ذکر خدا کثرت سے کرو. ثابت قدم ہونے کے لیے اللہ کے دین کی نصرت کرنا ہے، اللہ کے دین کی نصرت اس نیت سے ہوتی ہے کہ سوائے دین کے کسی چیز کے لیے نہیں لڑنا ہے. اور ذکر خدا کرنے کے لیے عرض ہوا بیک آف دا مائنڈ یہ سوچتے رہنا ہے کہ خدا ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ اس میں ایک رکاوٹ ہے، ایک ایسا آدمی جس کا ظرف ختم ہو گیا ہے اور اس سے بدقسمت وہ ہے جس کا چینل بھی بند ہو گیا ہے. اگر کوئی ایسا ہو تو کیا کرے، جس کے ظرف میں کمی آ رہی ہے اور اس کا چینل بند ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے کہ استغفار کرے. اب استغفار سے کیا ہوگا انشاءاللہ کل استغفار سے مربوط جو آیات کریمہ ہیں ان کا جائزہ لے لیں گے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں حسن ختام کے لیے جو علماء نے طریقہ کار بتائے ہیں، یہ لوگ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، یہ لوگ اپنے فن کے ماہر ہیں، انہوں نے بہت سارے تجربے کیے ہیں، بڑے عجیب و غریب تجربے بھی کیے ہوتے ہیں. ان کے تجربوں میں سے کچھ تجربے ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں کر لینے چاہیے. مثال کے طور پر آغا قاضی طباطبائی آیت اللہ بہجت کے استاد، ان کی شخصیت بہت عجیب شخصیت ہے، یعنی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے ایک انسان کے وجود سے اتنی معنویت صادر ہو جائے، اتنے بڑے بڑے شاگرد بن جائیں جیسے آیت اللہ بہجت ان کے ایک شاگرد، یا اور مثال کے طور پر آغا طباطبائی بھی ان کے شاگرد تھے، ہاں محمود حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی وہ بھی ان کے شاگرد تھے، پھر آغا طباطبائی کے ایک بھائی تھے وہ ان سے بھی بڑھ کر تھے لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں تھے، محمد حسن طباطبائی وہ بھی ان سے بڑھ کر تھے وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اسی طریقے سے آغا حسن زادہ آملی وہ بھی ان کے شاگرد شمار کیے جاتے تھے. بہرحال یہ سب کے سب آغا قاضی طباطبائی سے حاصل کر رہے تھے. خود امام خمینی نے آغا قاضی طباطبائی کا تذکرہ فرمایا. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے استاد تھے وہ بھی آغا طباطبائی کے شاگرد تھے، آغا قاضی طباطبائی کے. تو ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے جو آغا قاضی طباطبائی سے شروع ہوا ہے. بظاہر مجھے یاد آتا ہے آغا قاضی طباطبائی نے جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی نماز کو اول وقت توجہ سے پڑھے اور معنوی ترقی نہ کرے تو دو باتیں لکھی گئیں، یا لکھا تھا، دو روایتیں ہم لوگوں کے پاس آ گئی ہیں، ایک میں لکھا ہے میرے منہ پہ تھوک دے، ایک میں لکھا ہے مجھے جھوٹا کہہ دے. دونوں چیزیں سخت ہیں. اگر نماز اول وقت پڑھے توجہ سے پڑھے یعنی شرائط کے ساتھ اور معنوی ترقی نہ کرے تو دو میں سے کوئی ایک بات کہی ہے، یا کہا میرے منہ پہ تھوک دے یا کہا کہ قاضی جھوٹا ہے، یہ جھوٹا آدمی. اس کا مطلب ہے کوئی بہت اہم قانون ہونا چاہیے، نماز کا اول وقت توجہ کے ساتھ پڑھنا، یہ کوئی بہت اہم قانون ہونا چاہیے، ورنہ اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اتنی بڑی بات کہہ دی. تجربہ ان لوگوں کے پاس، تو اس تجربے کو ہم اور آپ کو اختیار کر سکتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ایک شاگرد نے اپنی کتاب کے اندر ایک تجربہ لکھا تھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کہنے کہ جب میں کسی مشکل میں پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے استاد موت کے بعد بھی میرے لیے حل کریں تو میں یہ کرتا ہوں، یعنی کیا کرتا ہوں، سونے سے پہلے چند دفعہ سورہ قدر پڑھ کے ان کی روح کو اس سارے ثواب پہ بخش دیتا ہوں. سونے سے پہلے چند دفعہ سورہ قدر پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیتا ہوں. تو کہنے کہ میرے استاد موت کے بعد بھی میرے لیے نصرت کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں. انہوں کی زندگی عجیب ہے، چونکہ موت کے بعد کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو آج جواد ملکی تبریزی کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں. یہ لوگ بہت شیریں ہیں، اپنے مزاج کے اندر بہت ٹھنڈے اور میٹھے تھے، آغا طباطبائی جب بھی بات کرتے تھے آغا جان شروع میں بہت کہتے تھے، کہتے آغا جان ایسے نہیں، آغا جان ایسے نہیں، اس طرح کر کے بات کرتے تھے. تو یہ آغا طباطبائی، آغا جواد ملک کی تبریزی، ان سبوں نے اپنے استاد سے، ان کے استاد کی وجہ سے سب کے اندر یہی صفت آ گئی تھی، یہ سب میرے خیال میں آغا جان کرتے تھے. آغا جواد ملک کی تبریزی وہ بھی بہت شیریں آدمی تھے، مذاق بھی کرتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے. آغا حسن زادہ عملی جو ابھی تشریف فرمائے حیات ہیں، یہ بھی ان کے شاگرد، ان کی کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا. تو کہنے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جن کی کتابوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں وہ قم میں ہی دفن ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں جن کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں وہ قم میں دفن ہے. تو کسی نے بتایا کہ قم میں دفن ہے، تو کہنے کہ کہاں پر ہیں، بتایا فلاں قبرستان میں. تو کہنے کہ میں فوراً اس قبرستان گیا اور ان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، آغا جواد ملکی تبریزی کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. اچھا، ایک آغا جواد تبریزی تھے جو کچھ دن پہلے فوت ہوئے ہیں مرجع تخلید، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوسرے کی بات ہو رہی ہے. تو ان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، کہنے کہ میں گیا اس قبرستان میں جو حرم کے ساتھ ہی تھا، اب کافی کم ہو گیا چونکہ روڈ بن گئی ہیں. تو کہنے کہ مجھے قبر نہیں ملی، خبر نہیں ملی. مغرب کا وقت نزدیک ہونے لگا، تاریخی چھانے لگی، تو میں اس ڈر سے کہ پتہ نہیں میں نہیں ڈھونڈ پاؤں گا، میں باہر آنے لگا. باہر آنے لگا تو ایک آدمی آئے اندر، کہنے کہ حسن تمہیں جواد ملکی خبر چاہیے نا، وہ وہاں پر ہے. کہنے کہ اچھا صاحب کہاں پر ہے بتائیے. انہوں نے کہا یہ دیکھو وہاں پہ جاؤ گے نا، ان کی برابر ملی خبر. گئے وہاں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے لگے. کہنے کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مجھے یاد آئے کہ انہوں نے کہا حسن میرا نام بھی بتایا اور یہ بتایا جواد ملکی کی خبر کہاں پر ہے. تو کہنے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا. فوراً ان کو چیخ کر کہنے لگے، وہ اتنی دیر میں قبرستان سے باہر جا رہے تھے، ان سے چیخ کر کہنے لگے کہ آغا صاحب آپ کو کیسے پتا چلا میرا نام حسن ہے اور میں آغا جواد ملکی تبریزی کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے آدھا چہرہ گھمایا اور کہا کہ ہم اپنے گاہک خود پہچان لیتے ہیں، ہم اپنے گاہک خود پہچانتے ہیں. خود جواد ملکی تبریزی تھے، خود جواد ملکی تبریزی تھے. ان کو دیکھا کہ میری خبر پہ آیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو اسے گائیڈ کرنے آئے تھے کہ میری خبر یہاں پر پڑی. لوگ بڑے عجیب تھے. یہی آغا جواد ملکی تبریزی تھے یا پتہ نہیں آغا شاہ آبادی تھے، میرے خیال میں آغا جواد ملکی تبریزی تھے. ایک دفعہ قوم میں کہیں جا رہے تھے اپنے کسی شاگرد کے ساتھ، ایک دو شاگردوں کے ساتھ، ظاہر ایک سے زیادہ ظاہر. ایک جگہ چلتے چلتے قبرستان میں ایک جگہ بیٹھ گئے، فاتحہ پڑھنے لگے. یا شاہ آبادی کا تھا یا جواد ملکی تبریزی کا، جگہ پہ بیٹھ گئے فاتحہ پڑھنے لگے. تو برابر میں جو شاگرد چلنے لگے وہ بھی فاتحہ پڑھنے لگے، ان کا استاد پڑھ رہے. جب فاتحہ پڑھ لی تو بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. تو انہوں نے پوچھا استاد کوئی بڑا دفن ہے یہاں پر، کوئی بڑی شخصیت دفن ہے. ہنسنے لگے، مسکرائے. یہ لوگ سمجھ گئے کہ جواب دینے کا موڈ نہیں ہے اور ابھی کچھ نہیں بتانا چاہ رہے. ایک ہفتے کے بعد آغا کا لڑکا مرا، وہیں پہ دفن ہوا. ایک ہفتے کے بعد انہی کا لڑکا مرا، وہیں پہ دفن ہوا. ایک ہفتے پہلے سے فاتحہ پڑھ رہے تھے اس جگہ کو بابرکت بنانے کے لیے کہ میرا بیٹا یہاں دفن ہونے والا ہے. یہ لوگ اس پائے پہ پہنچے ہوئے تھے. اس کے بعد میں تعجب کرتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بعض دوست احباب ان بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے مخالف تھے. دل کٹتا ہے، کاش ان دوستوں کو پتا چل جاتا ہے یہ اہل بیت کے کتنے بڑے عاشق تھے تو ان کی جوتیوں کو بھی سر پہ رکھتے. ان کو کس نادان نے غلط چیزیں سمجھا دی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ نہیں کس دشمن اہل بیت نے ان علماء سے متنفر کر دیا. اصل ان کا مقام کچھ اور مقام ہے. ہم لوگ اتنی جد و جہد کریں تب ان کی کتابوں سے دو چار واقعات پڑھ پا رہے ہیں، ان کی شخصیتوں کو نہیں دیکھا ہے، صرف دو چار واقعات پڑھیں. ان لوگوں کی شخصیتیں کہاں پر تھیں ابھی پتہ، اور سلسلہ پھر لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پاک پروردگار اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کا واسطہ، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قرآن کریم کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے عظیم الشان بندے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد ہماری ہدایت کے لیے رکھے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو تو نے بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے ان کو جزا نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبا و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص, حاجی طباطبائی, حاجواد ملکی تبریزی, ان کے استاد حسین قلی حمدانی اور دوسرے عرفا فقہا علماء, اور اپنے اور ہمارے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.